متقلب کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آدمی باہر الٹ پھیر ہوتا ہے، سفر میں جائے، آفس میں جائے، بازار میں جائے، رشتہ داروں میں جائے، دوستوں احباب میں جائے، کسی کام سے جائے، کمانے کے لیے جائے، خوشی میں جائے، غمی میں جائے، جب بھی آدمی چلتا پھرتا ہے تو اس کو تقلب کہتے ہیں. اللہ یعلم متقلبکم، تمہارے تقلب کو، تمہارے چلنے پھرنے کو اللہ جانتا ہے. کہاں گئے، کب گئے، کیوں گئے، کیسا گئے. ومثواکم، اور تمہارے ٹھہرنے کو بھی اللہ جانتا ہے. کہاں ٹھہرے، کب ٹھہرے، کتنا ٹھہرے، کیوں ٹھہرے، مسجد میں ٹھہرے، کتنی دیر ٹھہرے، کیوں ٹھہرے، سب اللہ پاک کو معلوم. گھر میں ٹھہرے، کتنی دیر ٹھہرے، کیوں ٹھہرے، سب اللہ کو معلوم. جماعت میں ٹھہرے، کتنی دیر ٹھہرے، کیوں ٹھہرے، سب اللہ کو معلوم. اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. دعوت کے بزرگ یہی کہتے ہیں میرے دوستوں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اور مقامی محنت سے اس لا الہ الا اللہ والے علم کو سیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ میں ایک علم ہے اور یہ محنت کی چیز ہے. تبلیغ کا کام کیا ہے؟ یہ ایمان کی محنت ہے. دو چیزوں کی محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ تبلیغ کے کام میں دو چیزوں کی محنت ہے اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. ایک ایمان کی محنت ہے اور ایک نماز کی محنت ہے. نماز پڑھی جاتی ہے تھوڑی دیر میں، لیکن نماز بنائی جاتی ہے بہت لمبی محنت سے، اور نماز بنانے کے لیے 24 گھنٹے دھیان رہنا پڑتا ہے. نماز والا 24 گھنٹے میں نماز بنتی ہے، پڑھی جاتی ہے 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، لیکن بنتی بڑی دیر میں. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے کو 10 منٹ کی چیز ہے، لیکن نماز بنانے کے لیے 24 گھنٹے کی چیز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک آدمی کے پاس اس کے پیٹ میں حلال غذا نہ ہو، اس کے جسم پہ حلال کپڑا نہ ہو. اب حلال غذا ہونا تو کمانے کا پورا نظام حلال ہونا، کھانے کا پورا نظام حلال ہونا، حلال کپڑا ہونا تو پورا پہننے کا نظام حلال ہونا. پورا کپڑا نہیں بلکہ پورے کپڑے میں ایک درہم کسی کا حرام شامل ہوگا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور آج کل تو کپڑے پڑتے بھی نہیں ہیں، پہلے کے تو پٹ بھی جاتے تھے، خالی کاٹن کے ہوتے تھے، اب تو پڑتے نہیں، برسوں گزر جاتے کپڑے نہیں پڑتے. اب حرام کا اس میں شامل کیا ہوا ہے، گئی برسوں کی نماز ستیہ ناس. تو کمائی کا پورا نظام وہ ضروری ہوتا ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اس لیے بنانے کے اعتبار سے بہت لمبی محنت ہے. وہ پڑھنے کے لیے 5-10 منٹ کی چیزیں، لیکن دھیان نماز کے وقت میں نماز میں رہے اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے کہ نماز کے باہر نماز کا دھیان رہے. اور نماز کے باہر نماز کا دھیان کا مطلب ہے کہ نماز کے باہر آدمی اللہ کے ذکر میں ہو، جیسا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے کاروبار، ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. تو صحابہ کے پاس ذکر کی وہ صفت تھی کہ وہ کاروبار میں، بیوی بچوں میں، مشغولیتوں میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. تو جب 10 منٹ کے لیے نماز میں ہوتے تھے تو اور زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے. تو اس لیے نماز میں اللہ کا دھیان رکھنے کے لیے ان کو دشواری نہیں تھی، چونکہ نماز کے باہر وہ اللہ کے دھیان میں رہتے تھے، تو نماز کے اندر تو اور زیادہ دھیان ہو جاتا تھا. ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم نماز کے باہر اللہ کے دھیان میں نہیں رہتے، اس کی محنت نہیں کرتے، تو تھوڑی دیر کے واسطے دھیان کوئی ادھر آؤ بولے تو کہاں آتا، انہیں نہیں آتا، یہ پریشانی ہے. جب 23 گھنٹے دماغ غیر اللہ کی طرف ہوگا اور اس میں سے 10-10 منٹ کے لیے آپ بول رہے ہیں تو ادھر آ جا، تو ادھر آ جا، کہیں کو آتا نہیں آتا، محنت کرنا پڑتا ہے اس کے واسطے. تو ذکر پر محنت چاہیے، علم پر محنت چاہیے، علم سیکھنا پڑتا ہے، ذکر کا دھیان بنانا پڑتا ہے، پھر جا کے نماز بنتی ہے. اچھا، پھر نماز صحیح پڑھنا الگ ہے، نماز کا بچانا الگ ہوتا ہے. پڑھ تو لیے لیکن حقوق ادا نہیں کیے، اکرام مسلم نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اس کی غیبت کر دی، اس کو بہتان لگا دیا، اس کو مار دیا، اس کے پیسے کھا گئے، اس کی زمین ڈبو دی، اس کا دل دکھا دیا، اس کو ستا دیا، اس کو ستا دیا، حقوق ادا نہیں کیے بندوں کے، تو ساری نمازیں تو چلی جائیں گی. کما کے تو لے گئے لیکن دوسروں کو دے دینا پڑ گیا. تو نماز بنتی ہے اور بچتی ہے، بنتی ہے علم اور ذکر سے اور بچتی ہے اکرام مسلم سے. تو اس لیے بننے کے لیے بہت لمبا کام ہے نماز کے. اسی لیے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ اصل یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ دو محنتیں ہیں اصل یہ دعوت میں، ایک ایمان کی محنت اور ایک نماز کی محنت. وہ قبول نہیں ہوتی بغیر اخلاص کے، تو اخلاص کی بھی محنت شامل ہے اس میں. اور اس کی حقیقت آتی ہے دین کی محنت ہے، تو دین کی محنت کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ آدمی کی نماز اور اس کا ایمان یعنی کلمہ وہ دونوں صحیح ہو جائے. جب اللہ کے راستے میں محنت کریں گے تو ایمان بنے گا اور نماز بنے گی، یہ دونوں چیزوں کا بننا علامت ہو جائے گی کہ سب چیز بن گئی. توجہ دلانی پڑتی ہے بعض مرتبہ دوسری چیزوں کی طرف بھی، کیونکہ جس چیز کا آپ ذکر کرتے ہیں، جس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ چیز قابو میں آتی ہے. جس کو آپ کبھی مذاکرے میں نہیں لاتے، وہ چیز قابو میں نہیں آتی. تو اس لیے میرے دوستوں، سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ پاک کی بڑائی دل میں، جیسا ہمارا عقیدہ ہے ویسے استحضار پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے عقیدہ مان لینا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اس کا استحضار کہ اللہ کی بڑائی تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ ہماری برداشت کی بقدر وہ آدمی کے ذہن میں جم جائے. ہماری برداشت کی بقدر اس لیے ہے کہ اللہ پاک کی عظمت جیسے اللہ ہے ویسے کسی پہ کھل گئی تو انہیں رہتا نہیں باقی، ختم ہو جاتا. اللہ پاک اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ وہ کوئی مخلوق ان کی بڑائی کو لے نہیں سکتی. ہر مخلوق پر اسی وجہ سے بڑائی اگر توجہ بھی کرے گا تو وہ کھلتی اس کی استعداد کے بقدر ہی ہے، مگر وہ اتنی آدمی پر اس کی استعداد کے بقدر کھل جائے، اللہ پاک کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حفاظت، اللہ پاک کی نافعیت، اللہ پاک کی صفت نافع، صفت دار، صفت شافی، صفت محیی، صفت ممیت، ان کی رزاقیت، جیسے بندے پر مستحضر ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کلمے والا یقین آدمی کے اندر کیفیت پکڑتا جائے گا. یقین بنانے کا مطلب ہوتا ہے یقین میں کیفیت کا لانا، یقین بنانے کا مطلب ہوتا ہے یقین میں استحضار کا لانا. کیونکہ جن چیزوں کو ماننا ہوتا ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوتے، وہ لمیٹڈ ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ مومن بھی ہی جو ہیں وہ ساتھی ہیں جو ایمان مفصل میں ہیں. جو آدمی ان سات پر ایمان لے آتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے. وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. جو ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے بس وہ، یہ سات باتوں کے ماننے سے آدمی آ گیا ایمان. لیکن ان سات کی حقیقت کھلنا اور اس کی تفصیلات کا دل تفصیلات کو دل کا لے لینا اور آدمی کے ذہن پر کھل جانا اور جم جانا، یہ آدمی کے اندر کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے جدید و ینقص جو ہے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے کا مطلب یہیں آ کے اپلائی ہوتا ہے. وہ یقین کی یہ جو کیفیات ہیں یہ جب بدلتی ہیں تو اس اعتبار سے ایمان کا بڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں اور ایمان کے گھٹنے سے تعبیر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جتنا ہم دعوت دیں گے، جتنا سوچیں گے، جتنا دعا کریں گے، جتنی محنت کریں گے، کیونکہ محنت دعوت کی محنت میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، دعوت دینا، دعا کرنا، فکر کرنا، مجاہدہ کرنا. جب یہ چار چیزوں کے ذریعے سے آدمی لگا ہوا رہتا ہے کنٹینیو مستقل، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف اس کو کھینچ لیتے ہیں. جتنا اس کی استعداد ہے کھینچ کے پھر اس پر کھولنا شروع فرما دیتے ہیں. جب ان کی طرف سے بندے کو کھینچنے کا عمل ہوتا ہے تو اس کو یہ بزرگوں کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں. ایک جذب ہے وہ حصول نسبت ولایت بزرگ ہو جانا ولی ہو جانا جو بولا جاتا ہے لب اولیاء اللہ یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے وہ عمل لیکن بندے کی طرف سے چلنا ہوتا ہے ادھر سے ایک بزرگ ایک بادشاہ کے محل کے نیچے سے جا رہے تھے پہلے زمانے کے بادشاہ بزرگوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے محل کے اوپر سے بالا خانے سے اس نے دیکھا کہ حضرت جا رہے ہیں تو اس نے اپنا خادم بھیجا کہ حضرت کو بلا کے لائیے میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تو اس نے جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیسے جاؤں بادشاہ سلامت کے پاس وہ تو اوپر بالا خانے میں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بادشاہ کے پاس اس کے نظم ہے وہاں سے انہوں نے لفٹ چھوڑی وہاں اس زمانے میں جو بھی لفٹ کا سسٹم تھا وہ اوپر چلے گئے ادھر ادھر کی بات ہوتی رہی دعا کی درخواست کی کچھ نصیحت چاہی اس کے بعد پوچھا بادشاہ نے پوچھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا چاہوں ان کا بندہ محبوب بننا چاہوں ان کا ولی بننا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا تو بولے آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آڑی باڑی پھرنا پڑتا ہے بس بادشاہ کے بالا خانے کے سامنے جب پھریں گے تو جب منظور ہوگا انہوں لفٹ بھیج کے خود ہی بلا لیں گے بندہ محنت کرتا رہے اور چلتا رہے مسلسل لگا رہے تو جب اللہ پاک کی مہربانی متوجہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے اور اپنی طرف کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور ایک ایسا چسکا اور ایک ایسی تڑپ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر جینا پسند نہیں کرتا سب سے مشکل چیز اس کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں شک بھی ڈالنے والی کوئی چیز رہی تو مولانا روم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ کسی نے اس کے دل پر رکھ دیا عارف کے دل سے اگر ایک تنکا بھی کم ہوتا ہے تو اس پر ہزاروں غم جو ہے نا پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوں کہیں اللہ کو برا تو نہیں دیکھا کہیں اللہ پاک کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو گیا اتنا آدمی کو وہ ہو جاتی ہے بات تو جب صحیح معنی میں بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کر لیا جاتا ہے مگر کرنا محنت یہ پڑتی ہے میرے دوستوں کہ اللہ پاک کی عظمت و بڑائی کا اسی لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے بہت لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں تو سب کو ہی معلوم ہے مسلمانوں کو تو معلوم ہی ہے پھر بار بار اللہ کی بڑائی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کے احکام دیے ہیں خود اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں اس چیز کو ہی آپ کو بولنا ہے اسی کا آپ کو استحضار کرتے جانا ہے بار بار چونکہ آپ وہ جانتے ہیں چونکہ آپ کو وہ ایمان ہے اب اذان ہوئی مغرب کی اذان ہوئی سب سے پہلے اللہ بڑے ہیں اللہ اکبر مانے اللہ بڑے سب سے بڑے ہیں ایک وقت بول دیے پھر دوسرے وقت پھر تیسرے وقت پھر چوتھے وقت پھر اذان ختم ہو رہی تو پھر اور ایک دو وقت اچھا اذان میں بول دیے تھے نا بھائی پھر اقامت میں ہوئی اقامت مصر الاذان فقہ حنفی کی تحقیق یہی ہے کہ جتنے کلمات اذان کے ہیں اتنے کلمات اقامت کے ہیں دوسرے فقہوں میں یہ ہے کہ اذان کے کلمات ڈبل ہیں اقامت کے کلمات سنگل ہیں اکیر ہمارے پاس الاقامت مصر الاذان اذان کی طرح ہے اتنے کلمات پھر دوہرانا ہی ہے اتنی مرتبہ اچھا مؤذن نے دو مرتبہ یہ کام کر دیا تھا اور دو مرتبہ میں دس مرتبہ ہو گیا تو ملا کے اس سے بھی زیادہ ہو گیا پھر امام کو وہی کرنا ہے اللہ اکبر اچھا امام بولا سو بولا ہر مقتدی کو بولنا پڑتا ہے کیونکہ پہلی تکبیر تو سب کو بولنا پڑتا ہے جو نہیں بولا اس کی نماز نہیں ہوتی امام صاحب بولتے اپن ہاتھ اٹھا کے باندھ لیے اپنے منہ سے نہیں بولے تو تکبیر تحریمہ جو اپنے منہ سے نہیں بولتا اس کی نماز نہیں ہوتی باپ کی تکبیریں نہیں بولے تو ہو جاتی ہے نماز لیکن پہلی تکبیر نہیں بولے تو نہیں ہوتی نماز ہر ایک کو بولنا پڑتا ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم نماز کا احرام باندھا جاتا ہے تکبیر کے ذریعے سے اور نماز کا احرام کھولا جاتا ہے سلام کے ذریعے سے حدیث شریف میں نماز بھی ایک حج ہے اس میں احرام باندھا جاتا ہے باذب کا اس میں احرام کھولا جاتا ہے جیسے حج میں احرام باندھا جاتا ہے پھر سر منڈا کے کھولا جاتا ہے نماز میں احرام باندھا جاتا ہے اللہ اکبر کے ساتھ اور کھولا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم حدیث شریف ہے یہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر اب ہم کو بھی وہی بولنا ہوتا ہے. اچھا امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی, قرآن پاک کی سورت پڑھی, پھر رکوع میں جاتے وقت پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. جس چیز کو ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں اسی چیز کو بولنا ہے, اور اللہ پاک کی بڑائی وہ چیز ہے کہ وہ بڑائی کرنا ہی مقصود ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ پاک کی عظمت بیان کرنا وہ خود ہی ایک مقصود ہے. ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بڑے ہیں اس لیے ان کی بڑائی کرنی, بڑائی بیان کرنی. سجدے میں جاتے وقت پھر وہی, سجدے سے اٹھے پھر وہی, دوبارہ سجدے میں پھر وہی, پہلی رکعت ہو گئی تو دوسری میں وہی, دوسری ہو گئی تو تیسری میں وہی, تیسری ہو گئی تو چوتھی میں وہی, فرض ہو جانے کے بعد سنت میں وہی, سنت ہو جانے کے بعد نفل میں وہی, واجب میں وہی. اچھا ایک نماز میں ہو گئی تو دوسری میں نہیں, ویسا نہیں, پانچوں میں وہی. یہ سال ایسا کریں گے, دوسرے سال ویسا کریں گے, نہیں, پھر وہی, مرے تک وہی. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا ہی اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے میرے بزرگ بھائیوں کہ جتنی ان کی شان ہے اس کے اعتبار سے یہ پوری مخلوق جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے وہ ایک شمے کے برابر بھی نہیں, حساب میں نہیں ہے. وہ کروبی لاکھوں کروڑوں سال سے بیچارے لگے ہوئے ہیں, آسمانوں کے فرشتے کتنے لاکھوں سال سے ہوں, اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیز بڑی عجیب شان ہے اللہ رب العزت, بڑی شان والے ہیں اللہ پاک, بڑی قدرت والے ہیں. ان کی قدرت اتنی عجیب جس کی حد میں, قادر مطلق ہے وہ, وہ جب چاہیں, وہ جو چاہیں, وہ جس کے ساتھ چاہیں, وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں, جیسا چاہیں, جس کے ساتھ چاہیں, جو چاہیں اور جب چاہیں. آسمان اور زمین میں انہی کی بادشاہت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى, انہی کے لیے ہیں وہ سب چیزیں, وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو آسمانوں میں ہیں, وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو زمین میں ہیں, وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں, اور وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو زمین سے ہٹ کر ہیں. سب کے وہی مالک ہیں, تحت الثرى میں جو ہے وہ بھی اللہ, وہی ان کے خالق ہیں, وہی ان مالک ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ, پوری کائنات کا, صرف زمین کا نہیں, پوری کائنات کا, آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ, راستے میں کہکشاؤں میں جو مخلوق ہے وہ, سولار سسٹم میں جو ہے وہ, پورے یونیورسل میں جو ہے وہ, پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ, دریاؤں میں جو ہے وہ, جنگلوں میں جو ہے وہ, شہروں میں جو ہے, دیہات میں جو ہے, انسان ہیں, جنات ہیں, حشرات الارض ہیں, سمندر کی مخلوقات ہیں, آسمانوں کے اندر کی مخلوقات ہیں, سب کے خالق اللہ پاک ہے. اور خالق ایسا ہوتا ہے میرے دوستو کہ مخلوق اس سے کبھی بھی کٹ نہیں سکتی. خالق ایک ایسی صفت ہے اللہ پاک کی, خالق خلق اس کو کہتے ہیں, کہ مخلوق غیر متعلق نہیں ہو سکتی کبھی بھی. خلق میں یہ خصوصیت ہے, خلق الگ چیز ہے, صنعت الگ چیز ہے. فیکٹری میں مال کا بننا الگ ہے, خلق ہونا الگ ہے. فیکٹری میں مال بنتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اس کا تعلق, مالک سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, مشین سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. پلاسٹک کا آپ نے برتن لے لیا, کوئی بالٹی خرید لی, گلاسز خرید لیے, جگ لے لیا, لوٹا لے لیا, اب وہ جو فیکٹری میں جس نے بنایا اس کو پتا بھی نہیں کہ کس نے خریدا اور وہ کہاں ہے اور کیا کام میں لا رہے ہیں اس کو. خلق میں یہ چیز نہیں ہوتی. خلق میں یہ چیز ہوتی ہے کہ خالق مخلوق خالق کی ہمیشہ محتاج رہتی ہے, ہر آن محتاج رہتی ہے. وہ مخلوق خالق سے ہی قائم رہتی ہے, خالق کی توجہ سے ہی قائم رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری مخلوق پر ہر وقت متوجہ رہتے ہیں تو مخلوق رہتی ہے, ورنہ نہیں رہتی. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنی توجہ ہٹا لیے تو ختم, انہیں مر جاتی نہیں, اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اس کا وہاں ہے ہی نہیں, وہاں پہ کچھ. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر توجہ ہٹ جائے گا, اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ تکتے نہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک خالق ہیں پوری کائنات کے, تو آخر وہ کتنے بڑے ہیں, کیسی شان ہے ان کی. جیسے ہماری طرف توجہ ہے تو ہم زندہ ہیں, آسمان کی طرف ہے تو وہ بھی ہے, زمین کی طرف ہے تو وہ بھی ہے, دریاؤں کی طرف ہے تو وہ بھی ہے, پہاڑوں کی طرف ہے تو وہ بھی ہے، سورج کی طرف ہے تو وہ بھی ہے، چاند کی طرف ہے تو وہ بھی ہے، جنت کی طرف ہے تو وہ بھی ہے، جہنم کی طرف ہے تو وہ بھی ہے. اب اس سے پھر اللہ پاک کی صفات کا اندازہ کیجیے آپ، اللہ پاک کیسی عجیب و غریب صفات والے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، بصیر ان کی صفت ہے، جتنے ہم دیکھتے ہیں وہ ہم جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے نا. پھر ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ تو کسی چیز کو دیکھ رہا اور اللہ نہ دیکھ رہا ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکے گا؟ ایک مخلوق دیکھ رہی ہو کسی چیز کو، خالق اس کو نہ دیکھے تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو جہاں جو مخلوق دیکھ رہی ہے خالق بھی دیکھ رہا ہے، بلکہ خالق کے دکھانے سے ہی وہ مخلوق دیکھ رہی ہے. خالق دکھوا رہا ہے تو ہی دیکھ رہی ہے وہ. تو اب چیونٹیوں سے لے کے حشرات دار، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، انسان اور جنات، اوپر چڑھ جاؤ آسمان اول کے فرشتے، دوم کے، سوم کے، چاروم کے، پنجم کے، ششم کے، ہفتم کے، اور اس کے اوپر اور کیا کیا مخلوق انہوں نے بنائی ہے. چونکہ یہ جو ساتوں آسمانوں کے فرشتے ہیں، ان کے علاوہ ایک اور فرشتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، محمیین ان کا نام ہوتا ہے، اور حاملان عرش پھر الگ ہیں، ان کا حساب ہے نا. آج وہ فرشتوں سے بھی چھپے ہوئے ہیں وہ فرشتے، فرشتوں کو بھی ایک فرشتوں کی قسم نظر نہیں آتی. کتنے ہیں وہ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے. وہ سب جو جتنا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنی یہ مخلوق دیکھ رہی ہے، اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہی ہے، اور اللہ ان سب کو بھی دیکھ رہا، وہ سب جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا. تو صرف اللہ پاک کے دیکھنے کی صفت کا اندازہ کریں کہ کتنی بڑی ان کی دیکھنے کی صفت ہے. اور بالکل جیسے کوئی نزدیک سے نزدیک تر سے دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نزدیک سے وہ ہر مخلوق کو دیکھتے ہیں. یعنی آسمانوں کے اوپر جو چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو دور ہے وہ. زمین پر جو چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو دور ہے وہ. زمین کے اوپر کی چیز بھی ان کے اتنے ہی قریب، اور آسمانوں کے اوپر کی چیز بھی ان کو اتنے ہی قریب. پہاڑوں اور جنگلوں کے اندر بھی ان کو اتنے ہی قریب، دریاؤں اور سمندروں کے اندر بھی اتنے ہی قریب. سطح کے اوپر جو مخلوق ہے وہ بھی اتنی ہی، ڈیپ میں اندر جو تہ میں جو ہے وہ بھی اتنی. اور سب کو دیکھ رہے ہیں. خالی ایک تصور سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ میاں کے دیکھنے کی صفت کیسی. چونکہ آنکھ جیسے ہم آنکھ کے لنڈے رکھتے ہیں، چکنائی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر سے ہم کو دکھایا جاتا ہے، یعنی دیکھنے کی صفت یہاں رکھی گئی ہے. اللہ پاک کو ایسے آنکھ نہیں ہوتے، مگر دیکھنے کی صفت ہے ان کے پاس. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں. مشبہہ بولتے ایسے ایسے فرقے کو جو اللہ بندے کے ساتھ یا کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشابہ قرار دیتے ہیں. ایک فرقہ گزرا ہے فرقہ مشبہہ، جو کسی مخلوق کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو جوڑ دیتا تھا کہ اللہ ایسے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے بت پرست ہوتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں، دوسرے اور، وہ مخلوق کے ساتھ جوڑتے ہیں اللہ کو، اسی لیے وہ شرک ہے. ظاہر ہے کہ وہ کسی مورت میں، وہ کسی صورت میں، وہ کسی مورتی میں، وہ پانی میں، وہ درخت میں، وہ سورج میں، اللہ پاک اس شکل میں تھوڑے ہی ہے. وہ تو ان سب شکلوں کے خالق ہے وہ. تو وہ اندازہ لگائیے کہ صرف دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا دیکھنا ہے. اگر اس کی کوئی فرضی آنکھ بنائی جائے تو کتنی بڑی آنکھ بنیں گی، جسے سورج کو پورا دیکھ سکیں، زمین چاند کو پورا دیکھ سکیں، پورے کہکشاؤں کو دیکھیں، پورے سورجوں، پورے آسمانوں کو دیکھیں، نیچے کا بھی، اوپر کا بھی، درمیان کا بھی، اور پھر ساتویں آسمان پہ، پھر اس کے اوپر عرش ہے اس کو بھی، اور اس کے بعد لامحدود فضا میں، سب کو دیکھنے کے لیے اگر آپ اپنے تصور سے کوئی آنکھ ڈھالیں، خیال کریں، کتنی بڑی آنکھ بنے گی. کیا صفت ہے اللہ پاک کے دیکھنے کی. اللہ بغیر آنکھ کے، ایسی آنکھ کی محتاج نہیں اللہ پاک. صفت بصیر ان کی ہے، دیکھنے کی صفت ہے. جتنا آدمی سفر کرے گا اب یہ صفت میں، اب اس کو لامحدودیت نظر آتی چلی جائے گی کہ کیا دیکھنے والی شان ہے ان کی. اندھیرا ان کے لیے برابر، اجالا ان کے لیے برابر، پارٹیشن رات درمیان میں ہونا، کسی چیز کا رکاوٹ کا ہونا وہ ان کے لیے برابر، نہیں ہونا ان کے لیے وہ برابر، مسافت ان کے لیے برابر. اللہ پاک کے پاس مسافت نہیں ہے. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. ان کے پاس مسافت نہیں ہے نزدیکی اور دوری کی. اندھیرے اور اجالے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بے پردہ اور پردے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک زمین کے اندر بھی، اللہ پاک ہم سے پوری مخلوق سے بہتر زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، اور زمین کی تہوں میں جہاں جو ذرہ ہے وہ سب اللہ دیکھتے ہیں، اور ہر ذرے میں جو چیز ہے اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں. زمین کے ذرے ذرے میں کون سی جڑی بوٹی کہاں پر ہے، کون سا غلہ کہاں پر ہے، کس کا بیج کہاں پر ہے، کون سا درخت کہاں ہے، اس درخت کی اماں کہاں ہیں، اس کی بیٹیاں کہاں ہیں، اولاد کہاں ہیں، سب ان کو معلوم ہے. ایک لا یخفا علیہ خافیہ، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یعزب عن ربک مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہیں غائب ہے تیرے پروردگار سے ذرے کے برابر بھی آسمان و زمین میں کوئی چیز، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ذرے سے بڑی کوئی چیز نہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز. وہ پہاڑوں کے مساقیل کو جانتے ہیں کہ ایک پہاڑوں کا وزن کیا ہوتا ہے، ان کو پورا معلوم ہے. وہ قطرات الماء کو جانتے ہیں کہ پورے پانی کے کتنے قطرے ہیں، ان کو معلوم ہے. پوری کائنات میں جو پانی ہے اس کے قطروں سے واقف ہے، اور قطرے میں کتنے آئٹم ہیں ان سے واقف ہیں. گیسز، جتنے بھی گیس اس میں شامل ہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے بھی ہیں، سب سے سب اجزاء سے واقف ہیں. اسی لیے ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ پاک اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. سبحت لہ البحار بامواجہا، سمندر ان کی تسبیح کرتی ہیں اپنی موجوں کے ساتھ. سبحت لہ الافلاک بابراجہا، آسمان ان کی تسبیح کرتے ہیں اپنے برجوں کے ساتھ. سبحت لہ النجوم بدوائرہا، اور ستارے اور کواکب یہ اپنی یہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اپنے دائروں کے ساتھ. وسبحت لہ الطیور بلغاتہا، اور پرندے ان کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، وہ سب کی سنتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں. پوری چیز اللہ پاک کی آنکھوں، اللہ پاک کی بصارت کے سامنے. وہ لطیف الخبیر، وہ بہت باریک بھی ہیں، وہ خبر والے. تو جیسے ان کا دیکھنا ہے میرے بزرگوں، ویسے ہی ان کا سننا ہے، سنتے بھی ایسے ہی ہیں، سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر زبان میں سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، شور میں بھی سنتے ہیں، یکسو میں بھی سنتے ہیں، دور بھی سنتے ہیں، نزدیک بھی سنتے ہیں. ان کے لیے دور نزدیک دونوں چیزیں برابر. حج میں جا کے کوئی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جو بول رہا وہ بھی سنتے ہیں، یا ملے پلی کی مسجد میں کھڑے ہو کے جو آدمی نماز پڑھ رہا وہ بھی سنتے ہیں، جنگل میں پڑھ رہا تو وہ بھی سنتے ہیں، گاؤں میں پڑھ رہا تو وہ بھی سنتے ہیں، امریکہ میں کوئی پڑھ رہا تو وہ بھی، کہیں بھی آپ پڑھیں گے اللہ اکبر تو اللہ کے سامنے ہے. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے اللہ اکبر بولے تو اللہ کے سامنے ہے. آپ اپنے حیدرآباد میں اللہ اکبر گھر میں بول رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ہے. تبھی تو عیاک نعبد بولتے ہیں، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ میاں ہیں بول کے تو آپ کی بول کے خطاب کر رہے ہیں آپ، اتنے تو کیسے کر سکتے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. حدیث شریف، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو اور تم سوچو کہ اللہ کہاں ہے، کہیں بھی، اندھیرے میں، اجالے میں، کہیں بھی اللہ کہاں ہے، وہیں ہیں جہاں پہ آپ ہیں. تجد تجاہک، پائیں گے آپ اللہ کو اپنے سامنے. حدیث شریف کے الفاظ اصلی معنی اس کے یہی ہوتے ہیں، تجد ہو، پائیں گے آپ اللہ کو، تجاہ کا تمہارے سامنے. اللہ پاک، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق الگ چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جا کے آنا الگ چیز ہوتی ہے. ہر بیت اللہ کو جانے والا اللہ کے پاس نہیں جاتا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے واعظ میں فرمایا تھا کہ اے قوم، بحج رفتہ کجائز کجائز، معشوق بیجاز بیائز بیائز. او حج کو جانے والو، کہاں جا رہے ہو؟ معشوق یہاں ہے، پہلے یہاں جاؤ. او حج کو جانے والو، کہاں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ معشوق یہاں ہے، پہلے معشوق کو تو پکڑو، بعد میں جانا. مگر کیونکہ وہاں جا کر بھی آدمی دور ہوتا ہے، نہیں جا کر بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ قریبی اور دوری کا مطلب اور کانسیپٹ الگ ہے وہاں اللہ کے پاس. لاکھوں آدمی اسی لیے حج کو جاتا ہے، لیکن کچھ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں پڑھ رہا تھا بہت دن پہلے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حج کو جانے والے اللہ پاک کے دربار میں پہنچتے ہیں تو فسق و فجور و گناہوں کی انبار کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں پہ, تو کیا لے کر آئیں گے وہاں پہ وہ لوگ, اور دیکھو جا کے 98% عورتیں بے پردہ اور 95% مرد بے داڑھی کے, باقی کیا رہ گیا؟ فسق تو یہی ہو گیا سامنے, بغاوت کا اعلان اللہ پاک گھر پہ جا کے ہو رہا کہ ہم تمہارے باغی ہیں, کر لو کیا کر لیتے. نعوذ باللہ من ذالک, کیا باقی رہ جائے گا؟ 30 لاکھ کھڑے رہو, 30 کروڑ کھڑے رہو اللہ کے سامنے, تھوڑی سنیں گے وہ. ہر سال اتنے حاجی بلک بلک کے روتے دعا کرتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کا حال جان رہا ہے, بلکہ اور الٹا ہی ہے. کچھ ہے نا سیکرٹ, کچھ راز ہے اس میں, کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جب راستہ مسلمان نے وہ اختیار کیا جو یہ ہونے کا ہے, تو کیوں نہیں ہوگا وہ؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا راستہ تو رحمت للعالمین سے جڑا ہوا ہے. رحمت لینا ہے تو رحمت والے راستے کو لینا پڑے گا, رحمت والے کا دامن پکڑنا پڑے گا, رحمت والے سے وابستگی. رحمت کو اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے رحمت للعالمین سے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مطلب یہ لکھا ہوا مفسرین نے کہ جس کو رحمت چاہیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے گا. بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا حبیس. اور مسلمانوں نے پوری دنیا میں اپنی دنیا تو بنانے کی بہت فکر کی, لیکن دین بنانے کے بارے میں کتنی کوتاہی پائی جاتی ہے, سفر کریں گے تو نظر آ جائے گا. خود ہم اپنی ذات میں گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دین بنانے میں, اللہ سے اپنا تعلق بنانے میں, ایمان پیدا, ایمان کے اندر قوت لانے میں, اپنے عقیدے کو صحیح کرنے میں, اپنے عقیدے میں مضبوطی لانے میں, اس میں استحکام اور جمع لانے میں ہم نے کیا محنت کی ہے میرے دوست؟ کوئی محنت نہیں کرتے ہم, ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہو. اب جب عقیدوں کے اندر اور ایمانیات کے اندر کمزوری ہوگی تو عبادات میں بدرجہ اولا ہوگی, معاملات میں اس سے بدرجہ اولا ہوگی, معاشرت میں اس سے بدرجہ اولا, یہ کمزوری کمزوری چلی جائے گی یہاں سے وہاں. حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمتہ اللہ علیہ ابھی حال کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, چند سال پہلے ان کا وصال ہوا, بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ بیان میں فرما رہے تھے, مدراس میں میں تھا, کسی وجہ سے جانا ہوا تھا تو وہاں تشریف لائے تھے تو بیان فرما رہے تھے. بڑی عجیب بات فرمائی انہوں نے, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے حضور والے راستے سے, اور پوری امت پر اللہ پاک کی رحمت منڈلا رہی ہے کہ میں اس امت میں داخل ہو جاؤں, مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. ایمانیات کے راستے سے اندر رحمت آنا چاہ رہی تو ایمانیات خراب ہیں, عبادات کے راستے سے اندر آنا چاہ رہی تو عبادتیں صحیح نہیں ہیں, معاشرت اور اخلاق کے راستے سے آنا چاہ رہی تو معاشرت اور اخلاق برباد ہے, معاملات اور کاروبار اور ڈیل کے راستے سے رحمت آنا چاہ رہی تو وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے, طرز زندگی وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے, شکل صورت وہ نبی کے طریقے کے خلاف. تو رحمت مسلمانوں میں داخل ہو تو کون سے داخل ہو؟ کوئی روزن تک نہیں چھوڑا ہے مسلمان نے, یہ فرمایا, کوئی سوراخ تک نہیں چھوڑی تاکہ رحمت آ سکے اندر. تو رحمت تو آئے گی نبی کے راستے سے, اور یہ ساری بربادی جو آتی ہے میرے دوست وہ ایمانیات کی خرابی سے آتی ہے. کیونکہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کر کے, پھر اس کو مخلوق سے کوئی جوڑ نہیں رہتا, اپنے دل کے اعتبار سے, اپنی چاہت کے اعتبار سے, اپنی مرضی کے اعتبار سے مخلوق سے کچھ لینا دینا اس کو رہتا نہیں. کوئی راضی ہوتا ہو, کوئی ناراض ہوتا ہو, کوئی اپناتا ہو, کوئی نفرت کرتا ہو, کوئی عزت کرتا ہو, کوئی بے عزتی کرتا ہو, کوئی خدمت کرتا ہو, کوئی انکار کرتا ہو, کوئی کھینچتا ہو, کوئی لیتا, کوئی اس کو بحث نہیں رہتی اس بات سے, اس واسطے کہ اس کی نظر تو اس ذات عالی پر ہو جاتی ہے جو ذات عالی ساری کائنات کے اندر مدبر ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے, وہی حاکم ہے, اسی لیے وہی الہ ہے. اس لیے اس پر محنت کرنی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جس کے جو ہمارے خالق و مالک ہیں, جن پر ہم ایمان لے آئے ہیں, اس اللہ تبارک و تعالی کی صفات کیسی ہیں؟ ہم نے اللہ کو تو مان لیا لیکن وہ ہیں کیسے؟ اللہ وہ دیکھنے والے کیسے ہیں, وہ سننے والے کیسے ہیں, وہ جاننے والے کیسے ہیں؟ وہ جانتے ہیں, والی ممبیدات صدور ہیں, سب کے سینوں کو جانتے ہیں. ایک آدمی کسی چیز کو دیکھنے کے بعد میں اس کی آنکھوں نے جو کچھ اس کے پیچھے سیو کیا ہے, محفوظ کیا ہے, اس کو وہ جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، پھر آنکھ نے پکچر جو اندر پہنچائی ہے اور سینے نے جو چھپایا ہے، سینے نے ہر سینے نے جو چھپایا ہے اس کو جانتا ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں. چونکہ ایک مرتبہ آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آ گئی وہ تو ظاہر ہے جاتی ہے پھر پیچھے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ علام الغیوب ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر مخلوق کو جانتے ہیں، اور ہر مخلوق میرے دوستوں ان کی محتاج ہے. مخلوق نام ہی ہے احتیاج، سراپا احتیاج کا، بڑی چھوٹی کی بحث نہیں ہے اس کی. مخلوق میں بڑی چھوٹی کی، اللہ پاک کے احتیاج کے معاملے میں بڑے چھوٹے کی کوئی بحث نہیں ہوتی، کوئی ایکسپشن نہیں ہوتا، اس میں استثنا نہیں ہے، سب محتاج ہیں. خالق ہے ایک چیز جس کو، جو سمجھ ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس نے کسی احتیاج کی وجہ سے نہیں پیدا کیا مخلوق کو. اسی لیے عقیدۃ الطحاوی میں ہے نا، عقیدوں کی بحث میں، خالق بلا حاجت، لبق خالق ہے بغیر حاجت کے، یعنی پیدا اس لیے کیا کہ ان کو ضرورت تھی، ویسا نہیں، نہیں پیدا کرے تو کون سا کام رکا ہوا تھا، کیا ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اگر پیدا کرے تو یہ کام ہوتا ورنہ نہیں ہوتا. خالق بلا حاجت، ایک ہے مقصد سے پیدا کرنا اور ایک ہے حاجت اور ضرورت سے پیدا کرنا. ہر پیدا کی ہوئی مخلوق کا ایک مقصد انہوں نے متعین کیا کہ فلا چیز فلا کام کے لیے ہے، بقیہ ان کو ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی، وہ محتاج نہیں تھے کسی کے. خالق بلا حاجہ، رازق بلا معونہ، ولا یستغنا عن اللہ طرفۃ عین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغنا نہیں ہو سکتا کسی بھی مخلوق کو پلک جھپکنے کے برابر بھی. ہم زندہ ہیں جب تک زندگی ہے اللہ پاک کے محتاج ہے، زندگی کے بعد بھی اللہ کے محتاج ہے، اپنے زندہ رہنے میں اور مرنے میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں. مسجد کے دروازے پر اللہ کی مدد دیکھنے کی ہٹ گئی تو مسجد کے دروازے پہ سب اندھے ہو جاتے ہیں. گھر کو جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی دیکھنے میں، تو گھر میں آپ آنکھوں کی کھلی آنکھوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے. دیکھنے میں ہم محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں، پیدا ہونے کے بعد سے اب تک بھی محتاج تھے، اب آئندہ بھی محتاج ہی رہیں گے. نیک بندہ ہے تو انہیں محتاج نہیں ہے، اور برا ہے تو انہیں محتاج ہے، یا نیک ہے تو انہیں محتاج ہے، برا ہے تو نہیں ہے، ماننے والا ہے تو محتاج ہے، نہیں ماننے والا ہے تو نہیں. کافر کو بھی وہی دکھا رہے ہیں، شیطان کو بھی وہی دکھا رہے ہیں، جنات کو بھی وہی دکھاتے ہیں، ہمیں بھی وہی دکھاتے ہیں، نیکوں کو بھی وہی دکھاتے ہیں. یہ ایک دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے فیضان کی ایک دوسری شکل ہے کہ آزمائش کے لیے دینا سب کو ہے، کھلانا سب کو ہے، رکھنا سب کو ہے، پہنانا سب کو ہے، مگر یہ کہ قدرت میں ہے ہر وقت بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہر وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہر وقت ہے، جب چاہیں جو چاہیں فیصلہ کرتے ہیں. ہم سننا چاہتے ہیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ نہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے جب تھے، اور جب اللہ نے ایک مرتبہ کان میں ہمارے سنوائی ڈال دی ہم سننے کے قابل ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے. جب بھی محتاج تھے، جب پیدا ہوئے تھے، درمیان میں بھی محتاج تھے، ہر روز محتاج ہی تھے، آج بھی محتاج ہیں، کل بھی رہیں گے، آئندہ بھی رہیں گے. سننا ہے تو محتاج ہیں، اللہ کی مدد ہوتی رہے گی سنتے رہیں گے ورنہ نہیں، اللہ کی مدد رہے گی بولتے رہیں گے ورنہ نہیں، اللہ کی مدد ہوگی پکڑتے رہیں گے ورنہ نہیں، اللہ کی مدد ہوگی چلتے رہیں گے ورنہ نہیں. کھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، کھانا ہضم ہونے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، کھانے کے اجزاء بننے میں بھی محتاج ہیں. وہ 50,000 قسم کے اجزاء بننے پڑتے ہیں، 50,000 ایک اصطلاح ہے، وہ بولتے نا 50,000 دیکھا تیرے تو پتہ نہیں کہاں کہاں، اس کا ایک جز ہونا پڑتا ہے، کڈنی میں جائے وہ کڈنی کا کام کرے، ایک دل میں جائے وہ دل کا کام کرے، ایک جگر میں جائے جگر کا کام کرے، آنکھوں میں آئے دیکھنے کا کرے، کانوں میں وہ آزاد جائیں سننے کا کرے، زبان میں وہ آزاد جائیں بولنے کا کام کرے، ہر جگہ الگ الگ جا کے کرنا پڑتا ہے، کھانے میں جا کے کام کون کراتا ہے بھائی؟ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو نظر بھی نہیں آتا، بہت بھوکا ہوں، بہت بھوکے کو کھانا نظر آتا ہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا نا، سنائی بھی نہیں دیتا، بولا بھی نہیں جاتا، چلا بھی نہیں جاتا، پکڑا بھی نہیں جاتا. اب یہ کھارے سو بوٹی جا کے روٹی جا کے یہ اندر بول بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے، حرکت بھی، روٹی تو کر رہی ہے کام بتا ہے، یعنی اللہ میاں کرا رہے روٹی سے، اس کی کتنے اجزاء نکالتے ہیں اور کتنے اجزاء کو بانٹتے ہیں، دیکھیے آپ کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر لائن میں، بھائی تم جاؤ, تم یہ کام کرو, تم وہ کام کرو, تم وہ کام کرو, تم وہ کام کرو, اور کچھ حصے کو فاضل بنا کے نکال دیتے ہیں. اسی وجہ سے استنجا سے فارغ ہونے کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ہے کہ جو اجزاء نافع تھے وہ آپ نے رکھ دیے اور جو اجزاء میرے لیے مضر تھے وہ آپ نے نکال دی. ایک دعا وہ بھی ہے. اور ایک وہ عام ہے جنت جو ہم پڑھتے ہیں, اذهب عن دل اذى وعافانی والی, اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے گندگی کو دور فرما دیا اور عافیت دے دی, بچا دیا. اللہ ہی برا ہاتھوں کا نظام وہ اللہ پاک کی طرف سے, دل کا برا نظام وہ اللہ کے ہم بیٹھے ہوئے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, وہ بیچارہ جب سے پیدا ہوا اس کو دھڑکنا ہے, مرے تک دھڑکنا ہے, جب بند ہوا تو موت, اس کو اسٹاپ ہی نہیں ہے, نان اسٹاپ, سو رہے تو بھی, جاگ رہے تو بھی, کھا رہے تو بھی, خوشی میں ہیں تو بھی, بھاگ رہے تو بھی, محنت کر رہے تو بھی, کچھ بھی کرو وہ اس کے اپنے کام دھڑکنے کا ہے, برابر دھڑکتا رہے گا, دھڑکتا رہے گا, دھڑکتا رہے گا, نان اسٹاپ. ایک گوشت کے لوتڑے میں کیا بات اللہ نے رکھ دی. میرے دوستو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ پاک کی صفات ہیں یہ, ان کا علم دیکھیے, ان کی قدرت دیکھیے, ان کی حکمت دیکھیے, ان کی ربوبیت دیکھیے, ویسے رب ہیں پالنے والے. چونکہ پالنے میں خالی روٹی دینا ہی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں بھی ربوبیت ہیں. جو دیکھنے کو محتاج ہے اس کو دکھانا, جو بولنے کو محتاج ہے اس سے بلوانا, جو سننے کا محتاج ہے اسے سنوانا, جو چلنے پھرنے کا محتاج ہے اسے چلانا پھرانا, جو پکڑنے کا محتاج ہے یہ بھی ربوبیت کا حصہ ہے, اور روٹی بھی ربوبیت کا حصہ ہے, کپڑا بھی ربوبیت کا حصہ ہے, پانی بھی ربوبیت کا حصہ ہے, آکسیجن بھی ربوبیت کا حصہ ہے, سب اللہ پاک کے رب ہے. اسی لیے لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں, اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا, کوئی رب ہو بھی نہیں سکتا. اور اسی لیے ربوبیت پر محنت ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو پہچان لینا. مجھے سانس مل رہی ہے اللہ پاک سے, مجھے غذا مل رہی ہے اللہ پاک سے, مجھے حیات مل رہی ہے اللہ پاک, تو وہ سب ہماری ربوبیت ہے. رب نے پالنا, پلنے میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ پاک کے رب ہونے کا یقین, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ہر ایکشن میں, ہر حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاعل دیکھ لینا اور اس کا دھیان رکھنا, اس کا ٹیسٹ ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ عقیدہ دے کے بھیجا گیا, اس دنیا میں اس کی محنت دی گئی, اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کا سوال ہے, مر رب, رب کون تھا, کس کو رب سمجھتا رہا. اب رب میں خالی روٹی نہیں ہے, رب میں ربوبیت کا پلنے کا پورا نظام ہے کہ تو کس کو سمجھتا رہا, دیکھنا کس کی طرف منسوب کرتا رہا, بولنا کس کی طرف منسوب کرتا رہا, سننا کس کی طرف منسوب کرتا رہا, طاقت کس کی طرف منسوب کرتا رہا, نعمت کس کی طرف منسوب. اگر رب اللہ مانا تھا تو یہ تو رب, رب اگر رب اللہ ہے تو پھر یہ سب چیزیں تو اللہ ہی کر رہا تھا, اور اگر اللہ کو رب نہیں مانا تھا, کسی اور طرف منسوب کیا, تو مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کو رب نہیں مان رہا تھا. اس کی اب اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت مجھے آپ کو چاہیے اس کام کے لیے. چونکہ اس کا بولنا الگ چیز ہے, اس کا ذوق بننا الگ چیز ہے, اس کا استحضار الگ چیز ہے, اس کا سننا الگ ہے, اس کا ملکہ اور یادداشت الگ ہے, اس کے لیے محنت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بار بار نکلیں, مسلسل نکلیں, نکلتے رہیں, اور اس دھیان سے نکلتے رہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے, اور کرتے رہیں, اور اس کے لیے مجاہدہ بھی ہو, دعا بھی ہو. اللہ پاک نوازنے والے ہیں, وہ دنیا کی معمولی معمولی محنتوں پر نوازتے ہیں, ضائع نہیں کرتے. تو جو ان کے لیے محنت ہوگی وہ تو انشاءاللہ بالکل ضائع نہیں ہو. وکان اللہ شاکر علیما, اللہ پاک بہت قدردان ہے, اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, یعنی وہ بھی تھینک یو کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب, وہ تھینک یو بولیں گے, ہم کو شکریہ بولیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف جب شکریہ منسوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی. اسی وجہ سے شاکرن کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں قدردان ہے, تم جو محنت کرو گے اس کی قدر فرمائیں گے, عزت افزائی فرمائیں گے, پذیرائی فرمائیں گے, شاباشی دیں گے, قبول فرمائیں گے اس کو. کیا ہاں ٹھیک ہے, مناسب ہے, ٹھیک ہے, اس کو بدلا دو بھائی. اس کا وکان اللہ شاکرن, اور قدردان بھی ہیں اور علیم بھی ہیں, جاننے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. بھائی قدردانی تو جب کریں گے جب پتہ چلے. اب کسی نے محنت کی, بیچارے نے پتہ ہی نہیں چلا, نام کسی کا ہو گیا, کام کوئی کر گیا تھا. دنیا میں تو بہت ہوتا ہے, یہ جماعت کا کام ہے. بعض مرتبہ نام کے جھنڈے پہ رہتا بعض لوگوں کا کہ فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار, فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار, مگر اصل کام کون کرنے والا ہے وہ اس کو معلوم ہے, وہ سب کو نہیں معلوم ہے. وہ کام کوئی کر رہا ہوتا بعض مرتبہ, جھنڈے پہ کوئی ہوتا بعض مرتبہ, بلکہ اصل کام ان کا ہی ہوتا جو جھنڈے پہ نہیں ہوتے. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا فان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا. وہ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے کہ جب وہ غائب ہوتے ہیں تو لوگ ان کو تلاش نہیں کرتے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان ہے, ایسا پوائنٹ آؤٹ فرماتے ہیں, نشاندہی ایسی فرماتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. فرمایا کہ اللہ کے اصل محبوب بندے وہ ہیں کہ جب وہ غائب ہوتے ہیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا, جب وہ موجود ہوتے ہیں تو انہیں دعوتیں نہیں دی جاتی. اولئک مصابیح الہدا, وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. اللہ کے ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حاضر ہوں, جو موجود ہوں, جو جن کی طرف نشانہ کیا جاتا ہو وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے, وہ مطلب نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے ایسی بھیڑ میں بھی ہوتے ہیں جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے کسی کے بارے میں حکم نہیں لگانا کہ انہیں خرابے ہوں, تم کو نہیں پتا اس کا. ان اللہ یحب الابرار, اللہ محبت فرماتے ہیں ان خاص لوگوں سے. یہ فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء, وہ نیک بندے, وہ متقی پرہیزگار, وہ خدا سے ڈرنے والے اور چھپے رستوں. اخفیہ معنی چھپے ہوئے, پتہ ہی نہیں. سیدھا سادہ بندہ ہے, گشتوں میں جاتا ہے آتا ہے, جماعتیں آتے ہیں اکرام کرتا ہے, اپنا وقت پہ تعلیم لے کے بیٹھا رہتا ہے. لوگ ادھر سے ادھر پھراتے رہتے ہیں, اس کو جب جماعت آ رہی ہے اس کو لے کے آؤ, ادھر یہ کام کر کے لاؤ, جماعت کے وقت کھانا لے کے آؤ, وہ پانی, اس کو بےچارے کو پھراتے رہتے ہیں اور اس کے کندھے پہ رکھ کے ہدایتیں بٹ رہی ہوتی ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں میرے دوستو. اس لیے جو ساتھی ہر محلے میں کام کرنے والے ہیں, جو نوجوان لگے ہوئے ہوتے ہیں, بہت قابل قدر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر یہ اکرام آیا کہ کام کرنے والے ساتھی کو عزت دینا آ جائے, اور کام کرنے والے ساتھی کی حوصلہ افزائی, شاباشی دینا, اس کو آگے بڑھانے کا. معلوم نہیں اللہ کا کتنا محبوب ہے یہ. دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ موجود نہیں ہوتا تو لوگ تلاش نہیں کرتے, جب وہ ہوتا ہے تو دعوتیں نہیں اس کو ہوتی, الٹا دعوت والوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے اس کو. اللہ کو معلوم ہے کہ کھانے والا زیادہ عام ہے کہ کھلانے والا زیادہ عام ہے, اللہ کو معلوم ہوتا ہے. الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا اولئک مصابیح الہدا, یہ لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلما, آپ دیکھیں گے کہ اندھیری جگہوں سے نکلے ہوئے ہوں گے, پراگندہ حال ہوں گے, پراگندہ بال ہوں گے, صفائی ستھرائی کی کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے, بیچاروں کو کام میں لگے ہوئے, بال پراگندہ ہیں, حال پراگندہ ہے. یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے میرے دوست. اس وجہ سے محنت کرنی ہوتی ہے اصل میں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے, اللہ پاک کی عظمت دل میں بیٹھ جائے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت بیٹھ گئی, اس کے دل پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ الہ وہ اللہ ہی ہے. یہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, وہ پالنے والے ہیں ایسا پالتے ہیں میرے دوست, وہ حفاظت کرنے والے ہیں ایسے حفاظت کرتے ہیں جس کے اندر جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کرنے, بڑے سے بڑے کی حفاظت معمولی سے معمولی مخلوق سے. جبکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے, ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ عنکبوت کا گھر ہوتا ہے, اور سب سے طاقتور, سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور محترم اور محبوب ہستی کی حفاظت اللہ نے مکڑی کے جالے سے کر لو. کیا وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشر, تیرے پروردگار کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا, وہی جانتا ہے. اور کس چیز کو اپنا لشکر بنا لیں گے, کس کام کے لیے, وہ نہیں بول سکتے. ان کی طاقت, ان کی قدرت, ان کا ارادہ, جس چیز کو چاہیں وہ اپنا لشکر بنا لیں اور جس چیز سے جو چاہے کام لے لیں. پوری مخلوق میں سے جس سے کمزور سے کمزور سے وہ کام لے لیں جو طاقتور سے طاقتور سے بھی نہیں ہو پائے, اور طاقتور سے طاقتور کو ایسا بے یار و مددگار کر دیں کہ کمزور سے کمزور بھی اس سے ذرا طاقتور ہی نظر آئے. جب حفاظت کرنے پر آئے تو ایسے, جب پکڑنے پر آئے تو ایسے. نہ بادشاہ اس کو پکڑنے سے روک سکتی, نہ طاقت اس کو روک سکتی, نہ دولت اس کو روک سکتی, نہ کثرت اس کو روک سکتی, نہ تجارت اس کو روک سکتی, نہ کاروباری منڈیاں روک سکتی, نہ ہیلتھ روک سکتی.
پوری مثالیں قرآن پاک میں بھری ہوئی ہیں کہ جب تیرا رب پکڑنے پر آتا ہے قوموں کو تو پھر ان قوموں کو کس حالت میں کس کنڈیشن میں کیسے کیسوں کو کیسے وقت میں پکڑتا ہے. افامن اہل القرآن ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون, بستی والے کیا اس بات سے مطمئن ہیں کہ جب وہ دوپہر کے وقت میں کھیل رہے ہوں تب میں آ کے ان کو پکڑ لوں. افامن اہل القرآن ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون, کیا یہ بستی والے اس سے مطمئن ہیں کہ جب وہ سو رہے ہوں تو ہم آ کے ان کو پکڑ لیں. مخلوق سو رہی ہو جب پکڑ لیں, مخلوق جاگ رہی ہو کھیل تماشے ہوں جب ان کو پکڑ لیں, سفر میں ہو جب ان کو پکڑ لیں, حضر میں ہو جب ان کو پکڑ لیں, چند کو پکڑ لیں, ہزاروں کو پکڑ لیں, لاکھوں کو پکڑ لیں, پوروں کو پکڑ لیں, اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہیں ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. بس ارادہ کرنا ہوتا ہے ان کے وجود کے, ارادہ فرمایا وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ یقین آ جائے کہ اگر وہ پالنے پر آئے ہیں تو کسی شکلیں ہوں تو بھی پالیں گے, بے شکلوں کے بھی پالیں گے, کم شکلوں سے بھی پالیں گے, اور اگر وہ نہ پالنے پر آئے تو سب کچھ کے باوجود بھی نہیں پال سکتا بندہ. وہ حفاظت کرنے پر آئے تو بے یار و مددگار کی حفاظت کرے, بغیر اسباب والے کو کامیاب کر دے, اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو یار و مددگار کو بھی پکڑ لے, بلکہ اس کے یار و مددگار سے ہی پکڑوا دے. وہ تو ایسی شان والے ہیں جو محافظ تھا اسی کو قاتل بنا دیتے ہیں, اسی سے جاتا ہے کام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے دوست پکڑ ایسی ہوتی, جو سب سے زیادہ دشمن اسی کو سب سے زیادہ دوست بنا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا سب سے پکا دشمن فرعون, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سب سے زیادہ ان کا چاہنے والا ہو گیا. یہ شان ہے اللہ کی. والقیت علیک محبتا منی, جیسے موسیٰ تم کو وہ دیکھے گا نا تمہاری محبت اس کے دل میں گھسا دوں گا. اب دیکھیں گے کیا کرتا ہے, اللہ نے وعدہ فرما لیا, جیسے وہ دیکھے گا تمہاری محبت اس کے دل میں ڈال دوں گا. اب جو دیکھا فرعون نے تو فرعون دشمن کی نگاہ والا, اور دشمن میں سب سے زیادہ دشمن والا, تو دشمن کی جو نگاہ وہ سب سے زیادہ دشمنی کی ہوتی ہے اس کو راستہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت گزا دی. بتاؤ اللہ کی کیا کہا, اللہ پاک کو کہاں روکو گی, کس جگہ روکا جا سکتا ہے, کس چیز پہ روکا جا سکتا ہے. دشمن کی نگاہ میں سے محبت ڈال دی اور اس کے دل میں آ گیا تو وہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا ہو گیا. یہ بچے کو بچاؤ ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے, بول دیا, پورے محل میں اعلان کر دیا, اگر یہ بچہ نہیں بچا تو تمہاری خیریت نہیں ہے, محل میں اعلان کر دیا. اسی لیے تو پریشانی ہو رہی تھی سب کو کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور فرعون غصہ آ رہا. جیسے بچہ لوگوں کے درمیان آ گیا تو اس کی بھوک کھل گئی, جب تک تو اللہ میاں پلا رہے تھے انگوٹھے سے. جیسے بچوں میں معروف, انسانوں میں معروف ہو گئے موسیٰ علیہ السلام, یعنی باہر آ گئے, تابوت میں سے نکال لیے گئے, ان کو بھوک لگ گئی. اب بھوک لگ گئی تو دودھ پلانا ہے, دودھ پلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خبردار صرف اپنی امی کا پینا, کسی کا مت پینا. ایک نیا تماشا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, سارے دودھ پلانے والیوں کو ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا. اللہ میاں کا حلال حرام دو قسم کا رہتا, ایک بندوں کو ان کے اختیار دے کے حلال حرام, اور ایک بندوں کو اختیار دیے بغیر حلال حرام. بندوں کو جو اختیار اور مخلوق کو اختیار دیے بغیر جو حرام حلال ہوتا ہے وہ فطرت اور مزاج ہے جو اندر ہوتا ہے. جیسے بکری پہ گوشت حرام ہے, جیسے شیر پہ گھاس حرام ہے, شیر گھاس نہیں کھاتا اور بکری گوشت نہیں کھاتی, ان کے پاس شریعت ویسی اپنے جیسے احکام تھوڑی ہے, اختیاری پر وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا تھا خبردار کسی کا دودھ نہیں پینا, یہ لو. اب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے, اور فرعون کو ادھر غصہ آ رہا, وہ اعلان اس نے کر دیا کہ اگر یہ نہیں بچا بچہ تو پھر اب دیکھو. پھر فقالت حالا دلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون, ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی وہ فالو اپ کر رہی تھی, یعنی دیکھ لیتے آ رہی تھی, جاسوسی کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والے بتا دوں جو اس کو دودھ پلا لیں گے, اور بڑے خیرخواہ ہیں اس کے. وہ پاگل اتنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کہ مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پورا راز کھول دیا ہوا بندی خدا نے, وہ اس کا دماغ نہیں چلا بھائی کیوں کفالت کریں گے, کیوں اس کے ہمدرد ہیں, ساری دنیا نہیں ہے, وہ اکیلے کیوں ہیں. بات تو پوری بول دی نا بچی. حالا دلکم والا اہلی بیت, ایک گھر والوں کو میں جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر لیں گے, اور وہ بچے کے بہت خیر خواہ اور ہمدرد ہیں. وہ بیوقوف کی عقل ہی نہیں کام کری یہاں پہ کہ یہ کیا بول رہی ہے بچی, اس نے تو سارا راز کھول دیا ہے. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ. وہ جایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اما کو پکڑ کے لے آئی, اپنی امی کو لے آئیں کہ چلو آپ کا کام آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو انتظار تھا, اماں نے گود میں لیا دودھ پلایا تو بچہ پی کے سو گیا. اب فرعون جو ہے ان کی منت سماجت کرنے لگا کہ میرا یہ بچہ, فرعون بول رہا میرا یہ بچہ بچے گا اس سے, لہٰذا اماں تو دودھ پلا دیا کر, یہ لو تماشا. موسیٰ علیہ السلام کی امی نخرے میں آگے, نہیں میرے کو کام آیا میں نے پلا دی, نہیں ہم آپ کو تنخواہ دیں گے, آپ کی تنخواہ دیں گے, آپ کو گھر دیں گے, آپ کو یہ سہولت دیں گے, آپ کو وہ سہولت دیں گے, آپ پلاؤ. وہ جو بڑی مشکل سے ادھر کے ادھر کے نخرے کر کے ان کا اچھی بات ہے ہم پلاتے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دین کا کام کر کے جو لوگ پیسے لیتے ہیں ضرورتاً, وہ موسیٰ علیہ السلام کی اما کی طرح ہیں وہ لوگ, کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور پھر ان سے تنخواہ بھی لے رہی تھی. ہر جگہ تنخواہ لینا برا نہیں ہے, بہت مرتبہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو دین کا کام ہم ہی, نہیں بات تنخواہ لینے والے ہم سے آگے ہوتے ہیں. دماغ میں رکھنا ذرا, تنخواہ لے کے کام کرتے وہ لوگ لیکن ان کے ثواب کو اپن نہیں پا سکتے, وہ دوسری چیز ہے. جس کو جو توفیق اللہ دیتا ہے, جس کو جس راستے سے اللہ نواز دے. تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ربوبیت کا نظام دیکھیے, حفاظت کا نظام دیکھیے, اب تعالیٰ شانہ نے کیسے کرم کا معاملہ فرمایا. تو جب وہ پالنے پر آئے تو میرے دوست ایسا پالتے, تو یہ یقین جب بنتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین کر کے توکل میں آتا ہے, بھروسہ اللہ پہ کرنے لگتا ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا. اب اللہ کی ربوبیت کو جاننے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کیا تو پلنے کے نقشوں میں ناجائز کام نہیں ہو سکتا, اس سے یقین کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. پلنے کے نقشے کیا ہیں؟ کمائی کے اسباب. کمائی کے اسباب ناجائز طریقے سے آپ کمائی کر, کوئی آدمی کمائی کر رہا ہے تو وہی کمائی کرتا ہے جس کا یقین بنا ہوا نہیں ہوتا, اس نے اللہ کو رب نہیں سمجھا ہوا ہے ابھی صحیح معنی میں. کیونکہ اگر وہ اللہ کو رب سمجھتا کہ پالنے والا وہ ہے تو وہ مجھے جائز طریقے پہ دے دے گا, ناجائز طریقے پہ اگر نہیں دیتا ہے تو مرضی ہے اس کی. ناجائز طریقے سے پلنے کے نقشے میں یقین بنا ہوا کبھی نہیں جا سکتا. ہوٹل چل رہی ہے تو اس میں ننگی تصویریں لگی ہوئی ہیں, کیوں؟ تاکہ کسٹمر آ جائے. دکان چل رہی ہے تو اس میں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, ننگی نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اٹریکشن ہو اور تھوڑے لوگ آ جائیں. دکان چل رہی ہے, ہوٹل چل رہی ہے, گانے لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آ کے بیٹھے, نوجوان سنیں, تھوڑا سا تھوڑی دیر زیادہ بیٹھیں گے, ایک کے دو چائے پی کے جائیں. کیا ہے یہ سب بےودگی؟ رشوت کے ذریعے سے, سود کے ذریعے سے, اور مختلف قسم کے یعنی تطفق جو ہے, کم تولنا, کم ناپنا, دھوکہ, فراڈ, جال سازی, جتنے ذرائع کمائی کے ناجائز ہیں, ناجائز ذریعے سے آدمی وہی پیسہ کمانا جانتا ہے جس کی ربوبیت کا یقین کمزور ہو گیا. یہ یقین پر محنت اس لیے, یقین پر محنت کی دعوت میرے دوستو اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ یقین درست ہوگا تو وہ اعمال پر لائے گا, یہ یقین درست ہوگا تو فرائض پر لائے گا, یہ یقین درست ہوگا تو وہ حرام سے بچائے گا. یقین کی درستگی حرام سے بچنے میں آدمی کو کام آتی. اسی لیے ایمان پر محنت کی بنیاد یہ, اس لیے ایمان پر محنت, عبادت پر محنت, اور اس محنت کو علم کے ساتھ, اس محنت کو اللہ کے ذکر کے ساتھ, اس محنت کو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, اس محنت کو محض اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگاتے ہوئے, کہ ہماری جان اللہ کا دین پھیلنے میں لگ جائے, ہمارا مال اللہ کا دین پھیلنے میں لگ جائے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مجھے ہو, مجھے حاصل ہو, میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو حاصل ہو جائے. جو میں اللہ سے رضا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سارے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں. میں جو جہنم سے بچنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سارے مخلوق جہنم سے بچنے والی ہو جائے. الراحمون یرحمہم الرحمن, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر بھی, رحم کرنے والوں پر ہی رحمان رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور رحم کیا ہے؟ رحم یہ ہے کہ آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, مخلوق بھی چاہیے کہ عذاب سے بچے. اللہ کی دوسری مخلوق بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے, اور آپ کو اللہ سے دوستی ہے تو اللہ کی مخلوق سے دوستی کیسا نہیں, اس کی محبت دل میں کیسا نہیں, اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کیسا نہیں ہے, اس کے بارے میں کیوں یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائے, اس کی کوئی ایسی خدمت ہو جائے کہ اللہ پاک خوش ہو جائے. وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے ساتھ میں سلوک کروں گا اللہ میرا خوش ہو جائے گا. پوری مخلوق کی شفقت اور پوری مخلوق کی ہمدردی دل میں ہونا پوری انسانیت کی, یہ نبی کے وارثین کا خاصہ ہوتا ہے. چونکہ نبی میں یہ بات ہوتی ہے, اور نبیوں میں جو امام الانبیاء ہیں, جو آقائے نامدار ہیں, جو تاجدار مدینہ ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, جو سید الاولین والآخرین ہے اور جو سب سے آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں, ان کی جو امت ہوگی وہ تو قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان پر شفیق ہوگی کہ دل میں سب کی خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ یہ اللہ جو مسلمان ہیں وہ پورے جنت میں جانے والے, جو غیر مسلم ہیں وہ بھی سب ہدایت پر آ جائیں تاکہ وہ بھی سب جنت میں جانے والے ہو جائیں. جب ساری انسانیت کی ہمدردی اور شفقت دل میں آ جاتی ہے تو پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے استعمال فرماتا ہے. اور یہی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر کوئی دوسرا جذبہ نہیں رہتا, پھر اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے کہیں سختی کرنا پڑا تو وہ بندہ سختی کرتا ہے, کہیں اپنی جان لگانا پڑا تو جان لگا دیتا ہے, کہیں جان لینا پڑا تو جان لے لیتا ہے. وہ ایک دوسرا, وہ ایک ہے نظام ہے, وہ دوسرا اصلا شفقت ہوتی ہے مگر اس شفقت کے اندر علاج معالجہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. اصلا شفقت ہوتی ہے اس میں علاج معالجہ بھی ہوتا ہے. شفقت ہوتی ہے ڈاکٹر کو, آپریشن بھی کر دیتا ہے وہ, سرجری بھی کر دیتا ہے, کاٹ چھانٹ بھی کر دیتا ہے, وہ چیزیں اس کا حصہ ہیں وہ, لیکن بنیاد ہوتی ہے رحمت کی, بنیاد ہوتی ہے شفقت کی, خیرخواہی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحث لیتے تھے صحابہ سے, جیسے بہت سی چیزوں میں ویسے اس میں بھی, کہ النصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرو گے. الدین النصیحہ, خیرخواہی کا نام دین ہے, اور ہر مسلمان کے ساتھ تم کو خیرخواہی کرنی پڑے گی. اب پوری دنیا میں جتنا, پورے عالم میں جو مسلمان پھیلا ہوا ہے, پورے چاہے کسی زبان کا بولنے والا, کسی علاقے کا رہنے والا, کسی نسل اور خاندان سے تعلق رکھنے والا, کسی قسم کا جاب اور نوکری کرنے والا, کالا ہو گورا ہو, پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو, امیر ہو غریب ہو, شہر کا ہو دیہات کا ہو, جزیروں میں رہنے والا ہو, تمدن گاہوں میں رہنے والا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, ایک ایک مسلمان اس کے بارے میں یہ دل میں حوق اور اس بات کی چاہت اور اس کی فکر کہ یا اللہ اس کے یہ آپ کو راضی کرنے والا ہو جائے اور یہ آپ کے عذاب سے بچ جائے, جہنم سے بچنے والا ہو جائے, کیونکہ جہنم میں جانے کا ایک نظام مقرر ہے, جنت میں جانے کا ایک نظام مقرر ہے. یہ سارے کے سارے جہنم والے راستے پہ پڑے ہوئے ہیں, کیسے یہ جنت والے راستے پہ مڑ جائیں. جس کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے, جو علام الغیوب ہے, پھر وہ اس کو اپنی محبت کے لیے, اپنی ولایت کے لیے چن لیتی ہے. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا نا کہ جو آدمی اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج الکرب عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اصلح احوال امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے, اے اللہ پوری امت کی مصیبت دور فرما دے, اے اللہ پوری امت کی اصلاح فرما دے, اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے. جو آدمی یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کو ولایت ضرور ملتی ہے. کیوں؟ پوری انسانیت کی شفقت ہے, پوری انسانیت کے ساتھ خیر خائی ہمدردی ہے. تو میرے دوستو اللہ پاک کو, اللہ پاک کی معرفت ہمیں مل جائے, اللہ کا ایمان, اللہ کی ذات عالی کا, اللہ کی صفات کا, اور جتنے ایمانیات ہیں, آخرت ہے, جنت اور جہنم ہے, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, تقدیر, جتنی ایمان کی باتیں ہیں ان باتوں کو ماننا جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں, اور ان کا جم جانا دل میں, اور پھر اس کے مطابق عمل کا ہو جانا, اس یقین کے تابع عمل ہو جانا, نماز ہو جائے, ذکر ہو جائے, روزے کے وقت میں روزہ, زکات کے وقت میں زکات, حج کے وقت میں حج, حلال کمائی کی جگہ پر حلال کمائی, حرام سے پورا بچاؤ, حلال کھانے کی جگہ پر حلال کھانا, حرام سے پورا بچاؤ, حلال پہننے کی جگہ پر حلال پہننا, حرام سے پورا بچاؤ, معاشرت, معاملات, اخلاق, رہن سہن, تہذیب, کلچر, ان سب چیزوں میں آدمی اس ایمان کے تقاضے کے مطابق آ جائے. یہ دو چیزوں کی محنت ہوتی ہے میرے دوستو, اس کے لیے اللہ کے راستے میں خود نکلنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ سارے انسانوں کو اس رخ پہ لانا ہے, ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے دین کے دو حصے ہوتے ہیں, عام طور پر تعبیر یوں کرتے ہیں کہ ایک عبادت ہوتی ہے, ایک دعوت ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری عبادت ہی بنتی ہے عبادت اور دعوت سے مل کے, عبادت ہی ہماری بنتی ہے عبادت اور دعوت سے مل کے. کیا عبادت کا مطلب ہے؟ جو بولے وہ کرنا. تو بولنے میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو, یہ بھی ہے کہ نماز کی دعوت دو, تو لہذا دونوں کام ہم کو کرنا پڑیں گے. روزہ رکھو, روزے رکھنے کی دعوت دو, زکات دو, زکات دینے کی دعوت دو, حج کرو, حج کرنے کی دعوت دو, فرائض بجا لاؤ, فرائض بجا لانے کی دعوت دو, محرمات سے بچو, محرمات سے بچنے کی دعوت دو. ہماری عبادت کے حصے میں ہماری دعوت شامل ہے, کیونکہ عبادت کی حقیقت ہوتی ہے امتثال امر, اللہ پاک کے حکم کو بجا لانا. جو اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا عبادت ہے. اسی وجہ سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھیا اصل تو ہماری ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم تو امت دعوت ہیں, دعوت دینے والے ہیں, تو میں نے تم کو دعوت کے لیے نہیں پیدا کیا, ایسا کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دعوت ہماری عبادت کا ہی حصہ ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنا ہے, نماز کی محنت بھی ہے, دین پر چلنا ہے, دین کی محنت بھی ہے, تبھی جا کے ہم عابد ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ, ورنہ عابد نہیں بنتے. ہماری ذمہ داری میں میرے دوستو یہ ہے, یہ اللہ پاک کا کرم ہے, یہ مہربانی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں ملی ہوئی نعمت ہے. یہ دوسروں کو یہ نعمت اس طرح سے نہیں ملی تھی کہ اگر دوسروں کے چلے جانے کے بعد دوسرے پیغمبروں کے امت میں عام گمراہی آ جاتی تو چونکہ پہلے کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ آخری نبی نہیں ہوتے تھے, اس لیے پھر دوسرے نبی آ جاتے تھے. تو امت کو جبھی تک چانس ملتا تھا دین کی محنت کا جب تک اور ایک نبی نہیں آ گئے, محنت کا چانس ملتا تھا. پچھلی امتوں پر بھی دین کی محنت تھی, دعوت ان میں نہیں تھی, ویسی بات نہیں ہے, تھی ان میں بھی, لیکن ان میں ہم میں کئی اعتبارات سے تھوڑا سا امتیاز ہے. اور وہ امتیاز یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جب گمراہی عام ہو جاتی تھی تو اور ایک نبی آ جاتے تھے, نبی آ جانے کے بعد میں پھر سب کا کام اس نبی کو فالو کرنا ہوتا ہے, اتباع کرنی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وجہ سے ان کی محنت کا میدان دعوت کے اعتبار سے رک جاتا تھا وہاں پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے, آپ کے پاس کوئی نبی آئے گا ہی نہیں, تو امت کو قیامت تک یہ راستہ ہے نبوت والے کام کا, قیامت تک کے واسطے راستہ ہے. اور پھر میرے دوستو چونکہ امت بگڑے گی تو بھی نبی نہیں آئیں گے, امت سدھری بھی رہے گی تو بھی نہیں آئیں گے, اس لیے اس کی نزاکت ہمارے ساتھ زیادہ خاص ہے, ہمارے ساتھ زیادہ اہتمام ہے اس کا, اور اس کی نزاکت اور ذمہ داری ہے کہ اگر تم دین کی محنت کرو گے تو اعزاز بھی ویسے ہی ہے, ثواب بھی ویسے ہی ہے, درجات بھی ویسے ہی ہیں, قرب بھی ویسے ہی ہے, اور اگر تم دین کی محنت میں غفلت کرو گے, سستی کرو گے اور لاپرواہی کرو گے, لاوبالی پن کرو گے, تو سزا بھی ویسے ہی ہے, پکڑ بھی ویسے ہی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رخوں کو بار بار امت کے سامنے بیان فرمایا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے, اس کا کیا ثواب ہے, اس کے کیا فائدے ہیں. میرے دوستو جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی, جتنے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں جانے آنے والے ہماری زندگیوں کے اندر آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ خود اللہ پاک محنت کرنے والوں کو خود ان کو کیسے نوازتے ہیں, دنیوی اعتبار سے بھی ان کی ترقیات دیکھی ہیں, اور دینی اعتبار سے تو میرے دوستو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دین کی محنت کے صدقے میں ہی ہے. ان کی شکلیں سنت کے مطابق, ان کے لباس سنت کے مطابق, ان کی نمازوں کی پابندی, ان کی جماعتوں کا اہتمام, ان کی سنت کا اہتمام, یہ سب کس کے صدقے میں انہیں ملا ہوا؟ دین کی محنت کے صدقے میں. تو جو دین کی محنت کرنے والا تھا اس کو کتنا نواز دیا گیا آپ دیکھ لو. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے, اگر تھوڑا سا یہ چیزیں آ گئی زندگی میں تو کیا ہے. میرے دوستو ایک سیکنڈ کے واسطے کسی کا سنت پہ قائم رہنا اس کا کیا بدل ہے, وہ قیامت میں ہی کھلنے والا ہے, اندازہ نہیں کر سکتے آپ. ایک ایک سنت کے اندر جو نور ہے, کسی ایک سنت کے نور کو اس دنیا میں پورے انسان برداشت نہیں کر سکتے, اتنی نورانیت ہے اس میں. اور یہ حضرت مجدد الفیصانی نے بیان فرمایا ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے پوری آخرت کو دیکھتے تھے, لوہے محفوظ کو دیکھتے تھے, ان کے اللہ پاک نے ان کے ساتھ ایسی خصوصیات کی ہوئی تھی, اللہ والے بڑے بڑے مرتبے کے گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک ایک سنت کا وہ نور ہے کہ اگر یہ دنیا میں اس پورے نور کو اللہ پاک ظاہر فرما دے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کو زندگی بھر کے واسطے سنت کی توفیق ہوئی تو کیا کچھ نہیں ملا اس کو. تو یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں جوانوں کے اندر یہ تبدیلی, اور بوڑھوں میں, ادھیڑ عمروں میں, مردوں میں اور عورتوں میں دین کی محنت کی برکات, اور کہیں بھی پوری دنیا میں اور کسی پہ آزما لیجیے آپ, دین کی محنت اس میں خاص چاشنی ہے, اتباع سنت اس میں خاص چاشنی ہے, کسی پہ بھی آزما, غریب سے غریب پہ, امیر سے امیر پہ, سب جگہ ہے. امریکہ میں آزما لو, جاپان میں آزما لو, رشیا میں, چائنا میں, انڈونیشیا میں, تھائی لینڈ میں, کہیں پہ بھی آزما لو آپ, ہندوستان میں, پڑوس میں, عرب میں, کہیں آزما لو, کالوں میں, گوروں میں, ایسی اللہ پاک نے برکت دی ہوئی محنت میں کہ جس پہ اپلائی ہو گیا اس کو چینج کر. ساری دنیا کیوں پریشان ہے؟ ساری دنیا پریشان جو ہے نا وہ اپیرینس سے, یہ کیا ہے ان کے اوپر, دین نکل گیا کہیں کو آ جاتا باہر, بھائی جو اندر بھر جاتا وہ باہر آ جاتا, کیا کریں گے, جو چیز اندر بھر جائے گی وہ باہر آ جائے گی. وہ لوگ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دین اگر رکھنا ہے تو رکھ لو مگر پیٹ میں رکھ لو, باہر مت آنے دو. اور اللہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر دین باہر آنے تک نہیں آیا نا تو وہ دین کا اعتبار نہیں ہے میرے پاس. برتن اتنا بھر جانا کہ باہر ابل کے آ جانا ہو. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, چھوڑ دو تم اندر کے گناہوں کو بھی باطن باہر کے گناہوں کو بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ بھیجے ہیں دنیا میں, تو دونوں کے دونوں دین سے آراستہ ہو جانا ہے. جب جسم آراستہ ہوتا ہے دین سے تو وہ دین دکھ کے آ جاتا ہے, جب روح آراستہ ہو جاتی ہے دین سے وہ دکھ کے آ جاتی ہے. تو یہ جو تبدیلی آتی ہے میرے دوستوں, یہ اصل ایمان کی قوت کا کرشمہ ہے. یہ کسی کی ذاتی چیز نہیں ہوتی, کوئی ذاتی پروپیگنڈا نہیں ہوتا, یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ ہے. جس میں جتنی قوت آتی چلی جائے گی اس میں اتنی دینداری آتی چلی جائے گی, اور اس کا دین چھلکتا شروع ہو جائے گا, اور اس کو پرواہ نہیں رہے گی مخلوق کی. لا یخافون لومت لائم, کس کو پسند آ رہا ہے کس کو پسند. ہمارے پاس ہزاروں سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں, میں اپنی سنت کے مطابق بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اب لوگ پورے خاندان والے بولتے ہیں ارے کم از کم شادی تو ہو جانے دے, کوئی تیرے کو بچے نہیں دیں گا. انہیں بولتا بلا سے بچے ملو نہ کو ملو میں تو نہیں چھوڑ سکتا. روزانہ کیس آتے, اما باپ بولتے ارے داڑھی کا نکال دے, نہیں رہنا, شادی نہیں ہوئیں گی تیری, کوئی بچے نہیں دیں گا تیرے کو. انہیں بولتا نہیں بچے ملو نہ کو ملو, داڑھی تو رہیں گی برابر, کر لو کیا کر لیتے. اور ایسوں کو جلدی ملتی, یہ خدا کی شان الگ ہے. ایسوں کیوں؟ اس واسطے کہ عورتوں میں دینداری کا یہ معیار آ گیا. ایسے کیسز میرے سامنے آیا کہ پہلی شرط داڑھی ہونا, جہاں پر دین کی محنت ہوئی میرے سامنے ایسے کیسز آئے, لڑکی کی طرف سے پہلی شرط, پہلا ڈیمانڈ داڑھی ہے نہیں ہے, دیکھو بس نہیں ہے تو اس کو میرے پاس آنے مت, چلو کس طرح سے دیکھو کیا کرتے ہو. ان کے بھی مزے آ گئے داڑھی والوں کے. میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ جب دین کی محنت ہوتی ہے تو وہ دین کی محنت اندر اور باہر چھلک جاتی ہے, اس کے اخلاق میں, اس کی برتاؤں میں, اس کی کوالٹیز میں, اس کی صفات میں, سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات لے آتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی محنت ہم بڑھاتے جائیں گے اتنی دینداری آتی چلی جائے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ ایک مرتبہ 40 دن کے واسطے جا کے آ گئے, ایک مرتبہ 10 دن کے واسطے جا کے آ گئے, ایک مرتبہ 20 دن کے واسطے جا کے آ گئے. سب میں تو مشہور ہو گئے تبلیغ والے ہیں, بلکہ اس کے بعد جاتے نہیں. اب جاتے نہیں تو صفات کے اندر کمزوری آ گئی, اخلاق میں کمزوری آ گئی, معاملات میں کمزوری آ گئی, وعدے پورا کر کے ادا نہیں کرتے, قرضے لے کے ادا نہیں کرتے. اب سارے لوگ بولتے ہیں تبلیغ والے خراب ہو گئے. ارے بھائی کام تو کر نہیں رہے, صورت بنا لیے خالی, ساری مصیبت ہم کریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے واسطے غلط فہمی ہم پیدا کر دیتے ہیں. پھر اصل ہم دین پہ اگر اصول کے ساتھ میں محنت پہ لگے ہوئے رہیں گے تو ہماری دین میں ترقی ہوتی ہی رہے گی. اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ کنٹینیو لگے رہنا ہے, چونکہ دین کی ترقی ہمارے مسلسل محنت کرنے سے قائم ہے. جتنی ہم محنت کریں گے اپنی ذات میں ترقی ہوتی رہے گی اور کام میں ترقی ہوتی رہے گی. اور ہر تبلیغ والا چاہتا ہے کہ میں بھی ترقی کرتا رہوں دین میں اور کام بھی ترقی کرتا رہے. کسی بھی تبلیغ والے سے پوچھو کہ کام گھٹنا پسند کرے گا یا بڑھنا, تو کہے گا بڑھنا پسند کرے گا. کتنا بڑھنا, تو اس کے ذہن میں تو وہی ہے نیت بنا کے رکھے پورے عالم کی, تو بولے پورے عالم میں. تو ہر تبلیغ والا چاہتا ہے کہ کام بڑھے, اور ہر تبلیغ والا چاہتا ہے کہ میرے اندر کی روحانیت میں بھی ایمان بڑھے اور میرا بھی دین بڑھے. کون سا جس کو ذرا سی بھی فہم ہے وہ یہ دو چیزیں ضرور چاہتا ہے. اور وہاں ابراہیم دیولا صاحب نے فرمایا کہ جس کو یہ دو چیزیں چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محنت کرے, چونکہ محنت کرے گا تو خود بھی ترقی کرے گا اور محنت کرے گا تو کام بھی پھیلے گا. اور مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ بھائی دکان آپ چاہتے ہیں ترقی کریں, اور دکان ترقی کرنے سے آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کا مالیہ سرمایہ بڑھے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دکان سے میں بھی بڑھوں اور دکان بھی بڑھے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ دکان پہ محنت کرنی پڑے گی, دکان پہ قربانی دینی پڑے گی, دکان پہ وقت دینا پڑے گا. تو جس چیز کی ترقی آدمی چاہتا ہے اس میں دونوں شکلوں کی یہی شکل ہوتی ہے کہ آدمی کو محنت کرنی پڑے گی. ہم سارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ کام پوری دنیا میں پھیل جائے, شکل کیا ہے, ہم کو کام کرنا ہوگا. ہم سارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ کام ہمارے اندر دین کی ترقی ہو جائے, ہمارے اندر روحانیت بڑھ جائے, ہمارے اندر تقویٰ آ جائے, ہمارے اندر اور خدا کا ڈر آ جائے اور پابندی آ جائے, ہمارے اندر اور جو کمزوریاں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, اپنی اپنی کمزوری کو ہم خوب جانتے ہیں میرے دوست. قرآن پاک میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, ہر انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے چاہے کتنی معذرت خواہی کرتا رہے اور عذر بیان کرتا رہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کا چور کیا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, ہم نے کہا ہر ایک کا چور ہر ایک کو معلوم ہے, اور اللہ پاک ہم سب کو جانتا ہے. تو میرے دوستو ہم یہ چاہیں کہ ہماری کمزوریاں دور ہوں, اور ہم یہ چاہیں کہ ہماری دینی ترقی ہو, اور ہم یہ چاہیں کہ ساری دنیا کے اندر یہ دین پھیلے اور کام کی ترقی ہو. اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں بھی اللہ پاک ہماری برکت ہمیں برکت عطا فرمائے گا. جو مال ہمارا لگے گا وہ مال برکت کے ساتھ واپس کیا جائے گا, یہ وعدہ ہے اس امت مرحومہ کے ساتھ. ہماری جانوں میں برکت, ہماری نسلوں میں برکت, ہمارے کاروبار میں برکت, ترقیات ہوں گی اور مصیبتیں ٹلیں گی, بلائیں ٹلیں گی, دنیا دنیا کے فائدے ثمرات عاجلہ تو ہیں ہی, اور میرے دوستو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے, ہدایت عام ہو جائے گی, جتنی زیادہ ہدایت عام ہوگی اتنی زیادہ مسلمانوں کو اس کی برکتیں ملیں گی. جب اللہ کیا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد اور فتح قریب کیا ہے, کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ جب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوں گے تو جتنے اسلام میں آئیں گے آخرت کا فائدہ, اور جتنے اسلام میں آئیں گے تو دنیاوی اعتبار سے ہر چیز تو اسلام کی کہلائے گی نا, پھر ان کی جان بھی, ان کا مال بھی, ان کا سرمایہ بھی, ان کی دولت بھی, ان کی تجارت بھی, ان کی قابلیت بھی, اور اگر پورا ملک آ گیا تو پورا ملک, پوری دنیا آ گئی تو پوری دنیا. جیسے جیسے اسلام میں لوگ آئیں گے ہر چیز ان کی اسلام کی طرف منسوب ہو جائے گی, اس لیے مسلمان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ اخرا تحبونا, دوسری چیز جو تم کو بہت پسند ہے, نصر من اللہ و فتح قریب ہے. اور نصر من اللہ اور فتح قریب کیا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائد الناس يدخلون في دين الله افواجا. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نصر من اللہ و فتح قریب کی تفسیر اذا جاء نصر اللہ سے فرمایا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں لوگوں کا داخل ہونا. یہ اللہ کی مدد کیسے ہے, یہ فتح کیسے ہے, دین کی محنت سے. اور یہ مدد اس لیے کہ جتنے یہ آئیں گے تو آخرت کا فائدہ بھی ہوگا, اور جو کچھ ان کی ہے وہ اسلام کی طرف منسوب ہو کے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا. زکاتیں وہ نکالیں گے مسلمانوں میں بٹیں گے, دین کی خدمت وہ کریں گے تو دین کا کام ہوگا, خیر خیرات وہ کریں گے تو مسلمانوں کا فائدہ, ساری چیز مسلمانوں کی طرف منسوب ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو فائدہ ہے اس کے اندر کہ اسلام بھی پھیلے گا, ہدایت بھی پھیلے گی, اور جو اعمال ان کے ذریعے سے ان سے ہوتے رہیں گے ان سب میں محنت کرنے والوں کا حصہ یہ لوگ. جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے, جن کا بھی پیسہ لگا ہے, کسی کے 100 لگے, کسی کے 400 لگے, کسی کے 4000 لگے, کسی کے 100,000 لگ گئے, وہ سارا پیسہ انویسٹ ہو گیا کاروبار میں. کس کے کاروبار میں؟ اللہ کے کاروبار میں, اللہ کی تجارت میں پیسہ لگ گیا میرے دوست. ساری جگہوں پہ دھوکا ہو سکتا ہے, اللہ کے پاس دھوکا نہیں. ساری جگہوں پہ نقصان ہو سکتا ہے, اللہ کے پاس نقصان نہیں ہے. اللہ پاک برکت دینے والے ہیں, وہ قدرت والے ہیں. یہ اللہ کا کاروبار ہے. ہل ادلکم علی تجارہ, کیا میں تم کو ایک بزنس بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچائے گا, گناہوں کو معاف کرے گا, اور جنت کے مرتبے ملیں گے, درجات عالیہ ملیں گے. ایک بزنس ہے, جو مال تمہارا لگے گا, جو وقت تمہارا لگے گا, وہ اللہ کے یہاں بزنس میں شمار ہو جائے گا. میرے دوستو ہم تو قسمت والے ہو جائیں گے. تو ہم میں سے اللہ پاک ہر ایک کو یہ سعادت نصیب فرما دے, ہم سب کو خوش نصیب بنا دے, ذو حظ عظیم والا بنا دے, اچھے نصیبے والا بنا دے. وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے اوقات لگائیں. اس لیے میرے دوست ہمت اور حوصلہ کریں, اور یہ نیت کریں کہ سارے عالم میں اللہ پاک دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے.
وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد البارك وسلم, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه وكما ينبغي لنا أن نصلي عليه. وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا انتهى له دون مشيتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي, لا يخفى عليك شيء من أمري, وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير البجل المشفق المقر المعترف بذنبه, أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل, وادعوك دعاء الخائف الضرير, ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عذرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما, يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها, يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو اپنے مبارک دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ دین پر چلنے کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجئے، دین کی محنت کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمانوں میں کمال نصیب فرما دیجئے، ہمارے ایمانوں میں صداقت نصیب فرما دیجئے، ہمارے ایمانوں میں استقامت نصیب فرما دیجئے، پختگی نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم ایمان کامل ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی یاد ہمیں نصیب فرما دیجئے، آپ کی معرفت اور محبت نصیب فرما دیجئے، آپ کا خوف ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا بھروسہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ توکل نصیب فرما دیجئے، صدق نصیب فرما دیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، تواضع نصیب فرما دیجئے، اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، برے اخلاق ہمارے اندر سے نکال دیجئے، بری صفات جو کہ کفر و نفاق کی صفات ہیں وہ ہمارے اندر سے نکال دیجئے، اچھی صفات جو کہ ایمان کی صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے کریم آقا نمازوں کے اندر ہمارے خشوع خضوع پیدا فرما دیجئے، اس کو پابندی نصیب فرما دیجئے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی جگہ پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا کریم استحضار کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. سارے عالم میں اے اللہ دین کی محنت عام فرما دیجئے، اور سارے عالم میں دین کی محنت میں ہونے والے کام میں ہمارا حصہ ڈال دیجئے. اے اللہ سارے عالم میں دین کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری جانوں اور مالوں کو اس مبارک مقصد کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے، راستے پیدا فرما دیجئے. اے مولا کریم آسانیاں پیدا فرما دیجئے، رکاوٹوں کو دور فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں دین کی محنتیں جو ہو رہی ہیں صحیح ان کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے مکاتب و مدارس کی حفاظت فرمائیے، ساری مساجد کی حفاظت فرمائیے، دین کے مراکز کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ کام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، کام کو اس کے اصولوں کے ساتھ کرنے والا بنا دیجئے، آداب کی رعایت کے ساتھ کرنے والا بنا دیجئے، اس کے حقوق کے ساتھ کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ صفات قبولیت کے ساتھ کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ چاہے تو اپنے دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لیتے ہیں، اے مولا ہم سے آپ دین کا کام بھی لیجئے اور صفات قبولیت کے ساتھ بھی لے دیجئے. اے اللہ صفات قبولیت کے ساتھ مرتے دم تک آپ کی مبارک دین کی محنت میں مشغول فرمائیے، اور آپ کی معرفت و محبت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ اس کی بھرپور مدد فرمائیے، اے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ کام کرنے والوں کی، کام کے سرپرستوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی عمروں میں، ان کے صحتوں میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما دیجئے. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجئے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، مسلمانوں کا جو خون بہایا جا رہا پروردگار اس سلسلے کو روک دیجئے. اے اللہ بیواؤں اور یتیموں کی آہ کو سن لیجئے. اے اللہ بیواؤں اور یتیموں کی آہ کو سن لیجئے، اور امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ امت پر محبت کی اور مہربانی کی نظر ڈال دیجئے، ناراضگی کی نظر کو اس امت سے ہٹا لیجئے. اے اللہ ناراضگی کی نظر کو اس امت سے ہٹا لیجئے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے مبارک طریقوں پر لے آئیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو دین کا داعی بنا دیجئے، سب کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ دین کی تمام شعبوں کو اپنے کرم سے زندہ فرما دیجئے. اے اللہ دین کے تمام شعبوں کو اپنے کرم سے زندہ فرما دیجئے، اور دین کے تمام شعبوں میں آپس میں ربط اور موافقت پیدا فرما دیجئے، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دیجئے، اور سب شعبوں کو صحیح نہج پر چلا دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر چلا دیجئے. سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائیے، اور سب کو مراشد امور الہام فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے ہیں خاص طور پر اے اللہ ان پر خاص فضل فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجئے, ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے, اے اللہ گھروں کے اختلاف اور انتشار کو ختم فرما دیجئے, اے اللہ گھروں کے اختلاف اور انتشار و خلفشار کو دور فرما دیجئے, پیار و محبت اور اکرام اور عزت کی فضائیں گھروں کے اندر عام فرما دیجئے, اقدار زندہ فرما دیجئے, اے اللہ کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے, دنیا اور آخرت دونوں جہان کے سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.